الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا نحن أعلم ہم خوب جانتے ہیں کس لیے وہ قرآن کو سنتے ہیں وَإِذْهُمْ نَجْوَى جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جب وہ نجوا کا ترجمہ کانا فوسی کان میں کچھ بات کہنا لائک دس اس کو کہتے ہیں لیکن بعضوں نے کہا مشورہ کرتے ہیں بعضوں نے کہا جب وہ کانا فوسی کرتے ہیں قرآن سننے کے بعد ایسی بات کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنو کان فوسی کرتے ہیں یہ نجوا کا ترجمہ اذ یقول الظالمون پھر ظالم لوگ کہتے ہیں کہ لوگ صحابہ کرام فالو نہیں کرتے مگر ایک ایسے آدمی کا جن پر جادو ہوا ہے الا رجلا مسحورا ایک ایسے آدمی کا فالو کرتے ہیں جن پر کیا ہو گیا جادو ہو گیا انظر کیف ضربوا اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہے میرے نبی دیکھ تو صحیح کیف ضربوا لك الامثال یہ آپ کی کیسی کیسی بات کرتے ہیں اللہ کہہ رہے اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے آپ دیکھیں یہ کیسے کیسے آپ کی بات کرتے ہیں فضلوا گمراہ ہو گئے یہ لوگ گمراہ ہو گئے فلا يستطيعون سبیلا یہ لوگ ہدایت کا راستہ نہیں پا سکتے تین باتیں یہ آپ کے سامنے میں نے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 اور 48 پڑھی پہلی آیت میں اللہ پاک تین باتیں بیان کرتے ہیں جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ عتبہ نے دعوت دی سارے قریش کے بڑے بڑوں کو چلاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تو یہ قریش کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں نا کان میں بات کرنے لگے یہ کیا بولتا ہے دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے دعوت کی کہ تم میری دعوت کرو پھر سب کو بلاؤ میں قرآن پڑھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ تو جادو کیا ہو یعنی پاگل آدمی ہے یہ کان میں کہہ لگے اس کی بات نہیں سنو تو جادو از ڈن آن ہم اس آیت میں تین باتیں بیان کی ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کا کلام سننے کے لیے آتے ہیں نمبر دو انہوں نے کیا کہا اذ یستمعون الیک کان لگا کر برابر سنتے ہیں کان لگا کر برابر سنتے ہیں آپ کی ہر ایکٹنگ کو دیکھتے ہیں برابر غور سے سنتے ہیں تاکہ کچھ الفاظ رہ نہ جائیں اعتراض کرنے والا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر میں یہی ہوتا ہے کہ برابر سنوں میں تاکہ میں پھر اس کے بارے میں کچھ کہوں اور نمبر تین کہ یہ پھر جا کر کے آپس میں مشورہ کرتے ہیں کانا پھوسی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کی اس کے بارے میں وہ کیا کانا پھوسی ہے جس کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ظالم بعد میں جا کر کیا کہتے ہیں کہ یہ اے صحابہ کرام پاگل ہے एक ऐसे आदमी के पास बैठते हैं जिन पर नाउजुबिल्ला क्या है, जादू हो गया। जाहिरी बात है कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते थे, आने वाले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला भी थे, उमर रजी अल्लाह, उस्मान रजी अल्लाह, ऐसे सहाबा थे जिनकी नीयत हिदायत लाने की थी, ईमान लाने की थी, वो जैसे ही आए फौरन मुसलमान बन गए। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना फौरन मुसलमान बन गए, बल्कि कान में रुई रखते थे, उन्होंने निकाल कर सुना कुरान, तो ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, फौरन मुसलमान बन गए। क्योंकि उनकी नीयत क्या थी, ईमान लाने की थी, आपकी बात को हिदायत के तौर पर सुनने की थी। जाहिरी बात है कि मजमे में कोई आदमी आएगा, जो नीयत लेकर आएगा अल्लाह उसकी नीयत का वैसे फैसला करेगा। एक आदमी हूं कहे मैं कुरान की मजलिस में जाऊं ताकि अल्लाह मुझे हिदायत दे, तो जाहिरी बात है कि कुरान अल्लाह हर एक अलीमुम बिजाते सुदूर है, वो तो दिलों के विस्पर को जानता है, दिलों के भेद को जानता है कि ये क्या नियत कर रहा है। तभी तो अल्लाह इनको कह रहे हैं कि ये क्यों आते हैं, हम जानते हैं कि आपकी मजलिस में क्यों आते हैं। अल्लाह खुद कह रहा है हम जानते हैं कि आपकी कुरान की मजलिस में ये लोग क्यों आते हैं, इनकी नीयत क्या है। तो जैसी नीयत अल्लाह ताला वैसे वैसे, और 1400 साल हो गए आज तक ऐसा ही चल रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में आप चले जाओ, चाहे वो अरब मुल्क हो या फिर गैर अरब मुल्क हो, वहां पर भी मदारिस में जासूस जासूसी के लिए आते हैं, जुमा के बयानात में, रमजान में, मदरसों में, इज्तिमाआत में, या तो वो गैर मुस्लिम होते हैं या तो गैर मुस्लिम की तरफ से दुनिया की लालच देकर नाम लेने वाले जो कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं वो लोग आते हैं ताकि पैसे खाकर चुगली करें कि ये क्या बात करते हैं कुरान के बारे में, ये क्या बात करते हैं यहूदी की, ये क्या बात करते हैं ईसाई की, ये क्या बात करते हैं हिंदू की, ये क्या बात करते हैं मजहब की, जाकर इसको लिखते हैं या रिकॉर्ड कर फिर बतलाते हैं आज तक, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में करते थे दुनिया की लालच में। तो जाहिरी बात है कि वो चाहे कितना बड़ा वलीउल्लाह हो, तफसीर करने वाला, कितना बड़ा अल्लाह का नेक बंदा हो, लेकिन सुनने वाले की नीयत हिदायत की नहीं है, जासूसी और चापलूसी की है, तो जाहिरी बात है कि अल्लाह उसको हिदायत देने वाले नहीं है। अल्लाह कभी हिदायत नहीं देंगे उसको। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आदमी बयान के अंदर में बैठता है, जो नीयत लेकर आता है अल्लाह उसके फैसले कर देता है। ये दिलों को खोलने वाला तो अल्लाह है। मैंने इसी पर आपको सुनाया था लास्ट जुमा को कि हिंदुस्तान में कितने 8 या 9 हिंदू एक दारुलूम के अंदर में जासूसी के लिए आए, पूरा महीना रहे, दाढ़ी भी रखी, टोपी भी पहनी, कुर्ता जब्बा भी पहना, नमाजें भी पढ़ी, रोजे भी रखे, इबादत भी की, इफ्तार सब कुछ किया, खाली खाली कुरान लेख कर भी बैठते थे ताकि पता ना चले, पूरा महीना। हालांकि रमजान हिदायत का महीना है, तकवा का महीना है, अल्लाह की रहमत का महीना है, लेकिन उन लोगों की नीयत ये थी कि हम जासूसी करेंगे कि ये पूरा महीना क्या बोल रहे हैं। यहां तक के वो शेख जब हज में जा रहे थे तो उनको सूरत तक छोड़ने के लिए आने वाले भी थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको हिदायत नहीं दी। हिदायत नहीं दी क्यों? उनका मकसद हिदायत के लिए नहीं था। और वो सहाबाए किराम जिनका मकसद हिदायत का था, कोई अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु नाउज़ बिल्लाह कोई पागल थे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह कोई पागल थे? फरमाते अल्लाह के नबी लौकान बादी नबीयुन लकान उमर, अगर नबुवत का सिलसिला चलता तो मेरे बाद अल्लाह हजरत उमर को नबी बनाते, इस दर्जे का आदमी था वो। ये हदीस है। और सिद्दीक अकबर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला
حضرت عمر کے دماغ میں کوئی بات آتی تھی ان کے مطابق اللہ تعالیٰ آیت اتارتا. 28 آیت ایسی ہے جس میں حضرت عمر نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ایسا ہونا چاہیے, اللہ اور آیت اتارتا ہے. نہیں دیکھا اللہ کے نبی کو کیا کہا, یہ ہم طواف کے بعد دو رکعت یہاں پڑھتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں, وہاں بہتر یہ کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھ لے تو اچھا ہوتا. اللہ کے نبی کے اوپر جبرائیل علیہ السلام آ گئے آیت لے کر, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. اتنا بڑا آدمی ہے کہ یہ کوئی پاگل تھے, دو مت تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسا کرتے تھے تو ہم اور آپ کچھ بھی نہیں ہے. اگر چاپلوسی کرنے والے کریں تو دنیا میں تو خوش رہیں گے پیسے کھا کر دنیا کھا کر, لیکن آخرت میں ان کو جواب دینا پڑے گا اللہ کے, مرنا تو ہر ایک کو ہے. فرما اللہ پاک نے نحن عالم, اللہ کے نبی آپ کی مجلس میں آتے ہیں ہم جانتے ہیں کیوں آتے ہیں, یہ سنتے بھی ہیں تو کس نیت سے, اور جا کر کے کان پھوسی کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں, اور پھر آپ کو کبھی دیوانہ کبھی پاگل کبھی شاعر کبھی کاہن فارچون ٹیلر اور کبھی میجیشن کیا اور کیا. اسی لیے بعض علماء نے یہاں رجل مسحورا کا ترجمہ کیا سحری سحور, مسحورا میں سحور یہ تو کھاتا پیتا انسان ہے, سوتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے, یہ کیسے نبی ہو گیا کہ صحابہ ان کی اتباع کر رہے ہیں. بعضوں نے یہ تفسیر بھی کی ہے, لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ رجلم مسحورا یہ یوں کہتے تھے کہ آپ بہکی بہکی بات کرتے اس لیے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے. اب یہاں مفسرین نے ایک بہت اچھی بحث کی ہے سمجھنے جیسی, آپ کے لیے تھوڑا سمجھنا مشکل تو ہے لیکن میں کوشش کروں گا سمجھانے کی. وہ کیا ہے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ That Prophet صلی اللہ علیہ وسلم been affected جادو سے؟ یہ ایک مفسری نے ایک بحث بیان کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا یا نہیں, ایک بحث یہاں پر کی ہے. اس لیے کہ کافر تو کہہ رہے ہیں جادوگر آپ پر جادو کیا گیا ہے. ارے میری بات سن آ رہی ہے, یہ بحث چل رہی ہے, اس کو سمجھنا ہے. توری بخاری شریف میں مسلم شریف میں ترمذی شریف میں ابو داؤد شریف میں نسائی شریف میں ابن ماجہ میں موطا میں ساری حدیث کی کتاب میں واقعہ نقل کیا ہے کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فلق اور سورہ ناس اتری ہے. میں نے اس کی تفسیر میں بہت تفصیل سے بیان کیا تھا ایک رمضان میں دو چار سال پہلے, اس میں امام بخاری امام مسلم سارے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا ایک سال تک, ہی واز افیکٹڈ ایک سال تک. اور اس میں کچھ جیسے ڈفرنٹ ڈفرنٹ روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کرتے تھے بھول جاتے تھے کیا نہیں کیا, بیوی کی باری ہوتی تھی جانا بھول, لیکن صرف یہ طریقے سے ہوتا تھا, ورنہ اس جادو کا ایفیکٹ اللہ نے دین کے بارے میں ہونے نہیں دیا. آپ کی کسی دین کے بارے میں نماز روزہ عبادت وہی ریولش نہ ہو. تو بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ میں اللہ سے آج دعا کروں گا کہ اللہ پاک مجھ سے یہ بیماری ختم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, بین الیقظت والمنام, سمجھو سوئے اور جاگنے کے درمیان کہ دو فرشتے آ گئے, ایک سر کے پاس بیٹھے دوسرا فرشتہ پیر کے پاس بیٹھ گیا, اور یہ بخاری شریف کی روایت نقل کرتا ہوں ترجمہ کہتا ہوں, پھر دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں, میں کیسے بتاؤں. فرمایا نہیں وہ جاگ رہے ہیں, یعنی نبی سوتا بھی ہے تو ان کا دل کیا ہے جاگتے, اس لیے ان کا وضو ٹوٹتا نہیں. ہمارا تو جب آنکھ سوتی ہے تو دل بھی, اس لیے ہم سوتے ہیں اٹھتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے. انبیاء کا وضو ٹوٹتا, اس لیے کتنی بار آپ ویسے وہ کیا کہتے ہیں نیند کرتے تھے اور آپ وہ نیند کے اندر میں
کیا کہتے ہیں اس کو,
سنورنگ کرتے ہیں, پھر بھی اٹھ کر کے اللہ اکبر نماز پڑھتے تھے.
سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے جاگ رہے, اس لیے کہ نبی پر کبھی بھی وہی آ سکتی ہے. اگر دل بھی سوئے گا تو پھر, اس لیے رات میں بھی کبھی, اس لیے کہ نبی کا خواب بھی کیا ہوتی ہے, وہی ہوتی ہے. تو پیر کے پاس جو فرشتہ بیٹھا تھا اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ آپ پر جادو ہوا ہے, کس نے کیا ہے؟ کہ لبید ابن عاصم یہودی نے کیا ہے. کیسے کیا, کہاں کیا؟ کہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی میں تھوڑے بال تھے, اس بال کو لیے اور بنچ آف پام ٹری ہوتا ہے, کھجور کے درخت کا ایک بنچ ہوتا ہے, اس میں بال کے اوپر 11 نوٹ لگائے یا پھر ایک دھاگا لیا گرے کلر کا اور اس پر نوٹ لگائے اور اس کو بال کے اوپر باندھ دیا اور بنچ کے اندر میں رکھ کر کنویں میں پتھر کے نیچے رکھ دیا. اس پانی کا اثر یہ تھا کہ پانی بالکل یلو ہو گیا تھا جادو کی وجہ سے, اور قریب میں جو درخت تھے کھجور کے, اس کے جو فروٹ یا جو کھجور یا وغیرہ, وہ بالکل سانپ کے وہ فن کی طرح ہوتا تھا, ایسے فروٹ ہوتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھلی اور فرمایا عائشہ میری دعا قبول ہو گئی, مجھے بتلا دیا گیا. ہاں کیا ہوا؟ کہاں جادو کیا ہے؟ کہاں ہے؟ فلاں جگہ ہے. آپ نے کچھ صحابہ کرام کو لیا, وہاں گئے, وہاں سے پتھر ہٹایا, وہ نکالا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے گئے, قل اعوذ برب الفلق کی اور قل اعوذ برب النا, دونوں سورت کو ملاؤ, دونوں میں 11 آیت ہے. کتنی آیت ہے؟ 11, اور آپ کے اس میں 11 نوٹ لگائے تھے. آپ نے 11 آیت پڑھی اور وہ جادو کھل گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہو گئے. پھر آپ نے اس کو جلایا نہیں, اس کو دفن کر دیا, باہر گئی کھول کر سب پڑھتے ہوئے. تو یہ بہت مؤثر سورہ ہے, سورہ فلق اور ناس کثرت سے اس کو پڑھنی چاہیے اپنی حفاظت کے لیے, اللہ اس بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. بخاری شریف میں صبح میں اگر فجر کے بعد کوئی 3 بار پڑھ لیں اور شام میں 3 بار پڑھ لیں تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اللہ اس کے ہر کام کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ سورہ فلق اور سورۃ الناس. حضرت عائشہ فرماتی ہے تو پھر آپ بتلا دو نا. فرمانے میں کسی کو نہیں بتلاتا, بس اللہ نے مجھے بتلا دیا, میں ٹھیک ہو گیا, ختم. سمجھنا ہی بات, ٹھیک ہو گیا, اب ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری روایت میں ہے, بخاری مسلم ترمذی میں. اب کون انکار کرتا ہے, کون اقرار کرتا ہے؟ 3 گروپ ہے, اشاعرہ, ماتردیہ اور معتزلہ. میں نے پہلے اس کی بہت تفصیل سے وضاحت کی ہے, اشاعرہ کون تھے, ماتردیہ کون تھے, معتزلہ کون تھے. یہ تینوں ایک جماعت ہے, فرقے ہیں. ہم اشاعرہ, ہم ماتردیہ کا فالو کرتے ہیں, شوافی وغیرہ اشاعرہ کا فالو کرتے ہیں, اور معتزلہ کا ایک الگ گروپ ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا, حالانکہ بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے, ساری حدیث کی کتاب میں موجود ہے. اور احناف علماء میں سے 2 عالم ہیں جنہوں نے منع کیا, ایک ہے منع تو ایک نے منع تو ہی کر ہی دیا, اور احناف میں سے ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ ہے. ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مفسر محدث ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے 4 جلدوں میں, تفسیر احکام القرآن, جساس, تفسیر جساس جس کو کہتے ہیں, اس میں انہوں نے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا. کیوں, وہ بتاتا ہوں ان کی کیا دلیل ہے. اور دوسرے امام ہیں علم کلام میں بہت بڑے مولوی, امام رازی جس کا میں اکثر نام لیتا ہوں, وہ تفسیر رازی انہوں نے لکھی ہے اپنی تفسیر میں, سبحان اللہ, عربی میں بہت جلدوں میں ہیں. وہ ایسا آدمی تھا کہ ان کو کسی کے بارے میں پتا چلے کہ وہ اسلام کے خلاف بولا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے, اس کے دلائل 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 کہ اس کا منہ بند کر دیا. لیکن جب
یہ باری آئی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں، معتزلہ انکار کرتے ہیں، تو معتزلے کے دلائل کو تو پروف کو تو بیان کیا لیکن اس کو ریجیکٹ،
معلوم ہوتا ہے وہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ جادو نہیں ہوا. یہ کچھ کام کی بات اس لیے بتا رہا ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ شاید کبھی سنو نہ سنو.
تو ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. وہ کہتے ہیں کافر لوگ، یقول الظالمون، ظالم کہتے ہیں، ان تتبعونا الا رجلا مسحورا، کہ یہ لوگ صحابہ جیسے ہم لوگ فالو کرتے ہیں فالو کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ایسا آدمی جن پر جادو ہوا ہے، اور ہم بھی یوں کہیں کہ آپ پر جادو ہوا تھا تو ہمارے اور کافر کے درمیان میں کیا فرق ہوا؟
دلیل ان کی مضبوط ہے،
ہمارے اور کافر کے درمیان میں پھر what is the difference between us and the kafir? They also saying that he been affected. We also saying he been affected. جمہور علماء سوائے دو کے جس کا میں نے نام لیا، امام رازی اور تفسیر جیسا، ان کے علاوہ جمہور علماء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، سارے علماء دنیا کے. لیکن ایسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہیں. کافر یہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر جادو ہوا، کہ آپ پاگل ہو گئے، تو وہی کی باتیں آپ جو بیان کر رہے ہیں یہ بہکی بہکی باتیں ہیں، یہ اللہ کی بات نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جمہور علماء آپ پر جادو ہوا وہ ایسا تھا جیسا کہ زکام ہو جائیں، نزلہ ہو جائیں، بخار آ جائیں، ایسی بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگی تھی، ایسی نہیں کہ آپ پاگل ہو گئے یا آپ بہکی بکواس کر، جیسے آدمی کو جس کو جنات لگے سے بکواس، ایسا نہیں تھا. جمہور علماء کہتے ہیں اگر تم اس کو مانو گے، اس بات کو مانو گے کہ آپ پر جادو نہیں ہوا، تو سورہ فلق اور ناس کا انکار اور بخاری کی روایت کا انکار، مسلم کی روایت کا انکار، سارے محدثین کی روایت کا انکار کرنا لازم آئے گا.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک چھوٹی سی بیچ میں بات آ گئی، بحث کر دی، میں نے پہلے کبھی نہیں کی ہے تو میں نے کر دی.
انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. یہ لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں، کیا کیا باتیں بیان کر رہے ہیں آپ کو، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی پاگل کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی جادوگر کہتے ہیں، کیا کیا بیان کرتے ہیں؟
فرمائے کبھی ہدایت پانے والے.
معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا یا کسی نیک مجلس میں بیٹھنا، ایک تو ہدایت کی نیت سے اور ایک اس عالم کا، اس نبی کا، اس صحابی کا، اس مفتی کا، اس کا ادب اور احترام کرنا، دو چیز ہے.
بات میری سمجھ میں آئی ہے؟
یہ لوگ تو اعتراض کی نیت سے بیٹھے تھے اور اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ بولتے تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ہوتی تھی؟ گستاخی ہوتی تھی. اسی لیے فقہا نے کہا، بات سنو، یہ بات
آپ بہت سارے لوگ ہم بول دیتے ہیں،
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا لفظ یا کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسا لفظ بولنا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، تو اس سے انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں،
کبھی کبھی کفر سے نکل جاتا.
مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بھئی یہ مسجد چھوٹی ہے، بھئی یہ مسجد بڑی ہے، مسجد کوبا تھوڑی بڑی ہے، فلاں چھوٹی، چلو چل جائے گا. لیکن اگر ہم یوں کہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی ہے،
سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ الفاظ سوچ سمجھ کر بولنا، ایسا کبھی نہیں بولنا چاہیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بہت ادب اور احترام سے مو،
محمد کو کیا کہتے ہیں؟ مو. تو ہمارے اور
اس زمانے میں they used to call Prophet صلی اللہ علیہ وسلم not محمد، مذمم.
محمد کی جگہ کہہ رہے
مذمم، یہ ایسا آدمی جس کی لوگ برائی بیان کریں.
محمد کے معنی
ایسا آدمی جس کی ساری دنیا تعریف کرے، اور یہ لوگ بدل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا بخاری شریف میں ہے تو بڑی غصے ہو گئی کہ تم لوگ مذمم ہو. اللہ کے حبیب کو پتا چلا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ خاموش رہو. دیکھو اللہ کے حبیب کا کہ اخلاق تو دیکھو, ٹولریشن تو دیکھو, عجیب صبر تو دیکھو. فرمایا عائشہ میرا نام تو ہے محمد اور یہ کہتے مذمم, اور میرا نام تو مذمم نہیں ہے. ہوگا جس کا نام مذمم اس کو یہ بدعا لگے گی, مجھے تو لگنے والی نہیں ہے. خاموش رہو. بس بات بیان کر, کتنے اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو کھول دیا. عائشہ خاموش رہو, جو ہوگا اس کے بارے میں کہیں گے. میرا نام تو مذمم ہے نہیں, تو میرا نام تو ہے محمد. اللہ پاک نے آپ کے نام کی بھی حفاظت فرمائی ہے. ہاں اسی لیے قرآن کریم میں ایسے الفاظ مت بولو جس میں نبی کی شان میں گستاخی ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. رائنا نہ کہو, انظرنا کہو. رائنا کا معنی ہوتا ہے یا اللہ کے حبیب ہماری طرف دیکھو, یعنی ہماری طرف بھی توجہ کرو, کہتا ہے بھائی. اور انظرنا کے معنی بھی ہماری طرف دیکھو. لیکن یہودی لوگ مجلس میں بیٹھتے تھے, وہ کیا رائنا, اگر را پڑھیں گے تو مطلب بدل جاتا ہے, شپ چرواہا, اے چرواہے. اللہ کے نبی کو اس طرح بولتے تھے, وہ زبان کو ذرا ٹوسٹ کر کے بولتے تھے تو میننگ چینج ہو جاتا تھا. میرے اللہ کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ میرے صحابہ ہو, آج سے تم لفظ رائنا بولنا بھی چھوڑ دو, انظر نہ کہو, تاکہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کبھی اللہ نے برداشت نہیں کیا. یہ تو اللہ کو دیکھو کتنا پیار فرمایا, میرے نبی دیکھے کیا بکواس کر رہے ہیں یہ لوگ. لیکن سن لے میرے نبی, یہ کبھی ہدایت پانے والے نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے بے ادب محروم ہوتا ہے جو ادب نہیں کرتا. اختلاف علماء میں ضرور ہوتا ہے, سارے علماء میں, لیکن اختلاف اختلاف کی جگہ, ادب ادب کی جگہ ہے. بھائی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا, فلاں امام ٹھیک ہے لیکن نام شافعی نہیں ہوگا. ادب کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ نے یوں کہا ہے اور ہمارے امام نے یوں کہا ہے, تو الفاظ بھی ایسے استعمال کیا جائے کہ ادب اپنا باقی رہے. ہاں یہ بات قیامت تک علماء صلحاء پچھلے اماموں کے ساتھ, آئندہ محدثین مفسرین کے ساتھ اس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. یہ ادب ہمیں سکھایا جاتا ہے. ہم اگر ادب نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر کیوں ہدایت کے فیصلے ہونے والے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يست. دیکھو صحابہ نے کبھی بھی کافر مکہ کے مشرکین کو بڑے نام سے, بڑی کنیت سے نہیں بلایا, کبھی نہیں. تو آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوگا کہ ابو جہل جاہل کا باپ, جاہلوں کا باپ. ابو جہل کا کیا مانا ہے؟ جاہلوں کا باپ. تو صحابہ بلاتے ابو جہل؟ نہیں, صحابہ نے ان کو ابو جہل نام نہیں رکھا. اس کا نام تو عمر تھا, عمر بن ہشام, لیکن اس کی کنیت جو تھی ابو جہل, کس نے رکھی تھی؟ مکہ کے سرداروں نے رکھی تھی. اب عرب لوگ جانور کا بھی نام رکھتے تھے, جانور کا نام رکھتے تھے. اب ساتھ میں اونٹنی کا نام بھی ہے, گدھے کا نام بھی ہے, نام رکھتے تھے جی, اور اس کی کنیت بھی, نک نیم بھی رکھتے تھے. نکنیم عرب لوگوں کی عادت تھی, گھوڑے کا نام, گھوڑے کی نک نیم, گدھے کا نام اس کا. تو چیٹا ہوتا ہے نا, وولف, چیٹا, اس کی کنیت ابو جہل تھی. بہت غصے والا, کسی کی نہیں سنتا, اتنا غصے والا چیٹا جب آتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا, وہ لے کے جاتا ہے. تو اس چیٹے کی کنیت ایسی اور ایسے صفات ابو جہل کے اندر میں تھے تو مکہ کے مشرکین نے اس کو ابو جہل کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی بھی کسی بھی کافر کو برے نام سے یا برے نک نیم سے کبھی نہیں بلایا.
سمجھ میں ہے یہ بات. یہ ہمیں قرآن تعلیم دیتا ہے. قرآن کریم میں سورہ حجرات میں ہے کہ تم کسی کو برے نام سے نہ پکارو. قرآن میں صاف اللہ نے کہا ہے کہ اس کو تکلیف ہو, کبھی بھی نہیں. یہ آگے اللہ فرماتے ہیں وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا. اب آگے دیکھو مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کو بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 49 میں. کیا کہہ رہے وقالوا, مکہ کے مشرکین کہنے لگے اذا كنا عظاما, جب ہماری ہڈیاں ہو جائے گی, یعنی قبر میں دفن کرنے کے بعد ہڈیاں ہو جائے گی, وفراتا ریزے ریزا چورا چورا بھوسا ہو جائے گا پاؤڈر ہو جائے گا, اینا لمبعوثون, کیا ہم دوبارہ نئے طریقے پر زندہ کیے جائیں گے؟ سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے. اللہ بھی عجیب جواب دے رہا ہے, جواب تو عجیب اللہ دے رہا ہے سبحان اللہ. یاد رکھو پورے قرآن کریم کے اندر میں جن چیزوں پر زیادہ زور دیا اللہ پاک نے پورے قرآن میں, قرآن کریم کی 114 سورہ ہے, کتنی بھائی 114, اس میں 86 سورہ مکہ میں اتری ہے. کتنی؟ 86 سورہ ریویل ان مکہ. ان 86 سورہ میں چار چیزوں کو اللہ کے اللہ نے کثرت سے بیان فرمایا. فور تھنگس. نمبر ون توحید, ایک ہی اللہ ہے نا. نمبر ون کیا ہے؟ توحید, ایک اللہ. نمبر دو شرک نہیں کرنا کبھی بھی, ڈو ناٹ اسکرائب پارٹنر وتھ اللہ ایٹ آل, کسی بھی نہیں. نمبر تین رسالت, پروفٹ ہود, میرا نبی کون ہے. اور نمبر چار مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. 86 سورہ میں اللہ نے مدینہ من, باقی سورت مدینہ منورہ میں اس میں یہ سارے احکام فلاں 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 سارے بیان کیے. اس لیے کہ احکام تو آئے مدینہ منورہ میں, نماز آ گئی, روزہ آ گیا, زکوٰۃ آ گئی, حج آ گیا, سب آ گیا, اور یہ بیت المقدس میں جانا آ گیا, یہ ساری چیزیں کس طریقے سے. اصل میں تو صحابہ کرام ابھی کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ اس جگہ سے, اس راستے سے جہاں وہ بوٹوں کی برابر عبادت کرتے تھے. تو ان کے دل میں یہ بات بٹھانی تھی, چار باتیں, کہ اللہ کو ماننا ہے, بوٹ نہیں ہے, اور پھر ان بوٹوں کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے, اور نبی کو ماننا جو تمہارے اندر آئے ہوئے ہیں, اور یاد رکھو ایسے اعمال کرنا جو مرنے کے بعد کام آئیں گے, دوبارہ تمہیں زندہ ہونا ہے. یہ چار احکام اللہ نے ان سورتوں کے اندر بیان فرمائے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے آج کے سبق میں. یہ کہہ رہے ہیں آیت نمبر 49 میں بھی اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وقالوا, یہ کہہ رہے ہیں جب کہ ہم کیا ہو جائیں گے. یاد رکھو یہ مردے کو دفن کرتے تھے, جلاتے نہیں تھے. یہود لوگ, کرسچن لوگ اور مسلمان اور مکہ کے کافر, اگرچہ وہ مشرک تھے لیکن مردے کو جلاتے. مردوں کو جلانے والی صرف دو قوم ہیں. کتنی قوم ہیں؟ دو قوم, ایک سکھ ہے اور ایک ہندو ہے. کون ہے؟ ہندو. یہ لوگ مردے کو جلاتے ہیں, ورنہ سابی, مجوسی, یہودی, عیسائی کوئی مردوں کو جلاتے نہیں ہیں. ان لوگوں کا عقیدہ ابھی تک یہی ہے کہ جلا دو, خاک کر دو, ختم ہو جائے. یہ تو اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے بھائی؟ یہ کیوں سوال کیا انہوں نے؟ چلو سمجھو تو صحیح, جانا ہے, سمجھنا ہے کہ جانا ہے, سمجھو. چلو کھانا تو بعد میں کھا لینا, یہ ہفتے میں ایک بار تفسیر ہوتی ہے. آپ لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے, قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں آپ لوگ. ویسے بھی گھر جا کے بھی کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے, جا کے بیوی کو کہیں گے چائے بنا, اور کیا کہیں گے؟ لوگ بیٹھتے نہیں. قرآن کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے, قرآن کی مجلس ہونی چاہیے, اور اس میں ضرور بیٹھ, اس لیے کہ اس میں بہت کچھ جاننے کا ملتا ہے. اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے, اس کی مجلس میں بیٹھو گے ہدایت سے, اللہ قرآن کی وجہ سے ہدایت دے گا. اس لیے کہ قرآن اترا ہی ہدایت کے لیے ہے. اللہ نے قرآن شروع کیا اسی لیے, الف لام میم, اللہ, لام جبرائیل, میم محمد,
اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد پر اتارا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ہدل للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، یہ قرآن ہے، ہدایت ضرور اللہ دے گا، لیکن اس قرآن کریم کی محبت میں آدمی جب بیٹھے نا تو اس کا شان نزول سمجھیے، شان نزول وہ کیا ہے؟ تفسیر میں لکھا ہے ابو جہل، اور نمبر دو پر امیہ ابن خلف، نمبر تین پر عقبہ ابن ابی معیط، اور نمبر چار پر آس بن وائل، یہ کہیں ایسے چلتے ہوں گے باہر مکہ مکرمہ سے، تو ان کا گزر ہوا قبرستان کے پاس سے، تو کسی قبر کے پاس کھوپڑی کسی کی پڑی ہوئی تھی، کھوپڑی کے ایسے، اور ایک دم وہ کیا ہے، باؤنس، بالکل ڈرائی ہو گئی تھی، کہ ایسے دباؤ تو ٹوٹ جائے، سمجھ میں آئی بات، ایسے وہ کب سے گری ہوگی کسی کی قبر، کھوٹ کچھ بھی ہوا ہوگا، سو انہوں نے کیا کہ اس کھوپڑی کو اٹھایا، اٹھا کر کے ایک بیگ میں ایک کپڑے میں رکھا، تھوڑا سا ایسا دبایا تو وہ تو ظاہری بات ہے نا کیا ہو جائے گی، چورا چورا ہو جائے گی، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو کیا ہے لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے تھے، اور یہ لوگ آ گئے، گرو گھنٹال لوگ، ابو جہل، عقبہ ابن معیط، یہ اور یہ، اور ایسے پکڑ کے آئے، صحابہ گھبرا گئے کہ یہ لوگ کچھ ابھی چھوڑیں گے، تکلیف پہنچائیں گے اللہ کے نبی کو، کوئی چیز آدمی لے کر آئے نا تو آدمی ڈرتا ہے نا کہ کیا ہے اس کے ہاتھ میں، کچھ کر دے گا یہ، تو یہ لوگ آ رہے تھے مجلس میں، صحابہ کرام چوکنا ہو گئے کہیں یہ لوگ اللہ کے نبی کو تکلیف نہ دے، اور سب چوکنا ہو گئے، تو سامنے بیٹھ گئے، کپڑا کھولا، اور انہوں نے کیا کہا، یہ بات کہی، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، جب ہمارا بدن، اس لیے کہ پہلے گوشت ہم دفن کر دیا مردے کو، تو پہلے گوشت ختم ہو جاتا ہے نا بدن کا، سوائے اللہ ماشاء اللہ، شہداء ہیں، حفاظ ہیں، نیک لوگ ہیں، انبیاء ہیں، جن کا جسم باقی رہتا ہے، حدیث میں ہے، ورنہ کیا ہے، گوشت ختم ہو جاتا ہے، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نیک تھے، بہت قرآن پڑھنے والے، ان کا بدن صحیح سالم ہے، صحیح سالم ہے، ایک عورت کا ساؤتھ افریقہ میں 18 سال پہلے اس کو دفن کیا تھا، 18 years before، اور نہ معلوم کسی نے، عید کی نماز میں نے پڑھائی مسجد میں، اور اس کے بعد دو آدمی میرے پاس، میرے گھر کے بالکل قریب، چلتے ہوئے 2-4 منٹ کا راستہ ہوگا بس، یہ تو جیسے آئی ٹی سی اتنا بس اتنا، وہ مجھے کہتے ہیں دیکھو نا یار، تو کسی نے قبر پوری کھول دی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کسی نے قبر کھودی ہے، کھول کر کے مٹی ساری سائڈ پر ہے، اور میری امی کا بالکل باڈی نظر آتی ہے، 18 سال کے بعد جا کر ہم نے دیکھا تو کفن اور باڈی بالکل صحیح سالم ہے، اس نے کہا میں اپنی امی کا چہرہ دیکھ رہا ہوں 18 سال کے بعد، ایک اور عورت تھی جو ہمارے دوست ہے ساؤتھ افریقہ میں، جس کا بھی انتقال ہوا اللہ اس کی مغفرت فرمائے، شبیر بھائی تھے، ان کی ماں کا انتقال ہوا، تو اس کو دفن کرنے کے لیے گئے تو پہلے دادا کی قبر کھودی، کیونکہ وہاں ایسا ہی ہے کہ ایک قبر میں پھر کچھ مہینے کے بعد دفن کیا جائے، کچھ اتنی زمین لے لیتے ہیں، اب اس میں جتنی قبر ہے اس کے بعد جو بھی فیملی میں انتقال کر جائے تو اس کو دفن کر دو، ابھی ایک سال پہلے ماں کا انتقال ہوا تو اب ایک سال کے بعد قبر کھودیں گے، اگر ٹھیک ہے تو اس میں شوہر کو بھی دفن کر دیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، تو یہ دیکھا قبر کھودی ان کے نانا کی، تو وہ تو 20-22 سال پہلے انتقال ہو گئے، تو بالکل صحیح سالم ہے، نہ عالم ہے نہ حافظ ہے، ہوتا ہے، اللہ کو اگر کوئی عمل محبوب ہو جائے، صحابہ کرام تو ہے ہی، ابھی کچھ 50-60 سال پہلے 2 صحابی کی قبر کھل گئی، ہے نا، کہاں کھلی، پانی کی وجہ سے، رات کے اندھیرے میں وہ فوج کے ذریعے سے اس لائی گئی اور ان کو دفن کیا گیا سنت البقیع میں، ہوتا ہے، تو اللہ پاک ایمان والوں کی باڈی سلامت رکھتا ہے، آگے بھی روایت آئے گی، آئے حدیث میں بناؤں گا کہ مومن کی موت کیسی ہوتی ہے، یہاں تو دیکھو عجیب، یہ لوگ آ گئے اور یہاں اللہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے آ کر کیا کہا، جب ہم گوشت ختم ہو جائے گا، بدن ہڈی ہو جائے گی، اور فراتا ورفاتا، ورفاتا کا معنی ہے ایسے کرو نا جیسے مٹی کا ڈھیلا ہو، ایسا تو ٹوٹ جاتا ہے نا، وہ چورا پاؤڈر ہو جاتا ہے، تو انہوں نے نبی کے سامنے اس طرح کیا، ایسا چورا چورا کیا، میں یحیی العظام وهي رمیم، اور آ کر ابو جہل بولا میں یحیی العظام رمیم، ایسی ہڈی کو کون زندہ کرے گا بتاؤ؟
اللہ کے نبی کے سامنے مزاق کر رہے.
ایسا کرنے کے بعد ابو جہل جور جور سے ہنسنے لگا، مزاق کرنے لگا.
اللہ نے آیت اتاری،
وقالو کہنے لگے اَئِذَا كُنَّ عِظَامًا وَرُفَاتًا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم دوبارہ اس طرح اٹھائے جائیں گے؟
اللہ اکبر.
حالانکہ سورت یاسین شریف میں اللہ نے چار جواب دیے ہیں. کتنے بھائی؟ چار جواب دیے ہیں. نمبر ایک، اللہ پاک نے کہا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فہو خصیم. قرآن کریم میں ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اور آگے فرمایا کہ ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. میں نے تم کو حقیر پانی سے پیدا کیا، گندے پانی سے.
پھر اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا،
جبکہ کچھ نہیں تھا، قطرہ ناپاک تھا منی کا، سپرم کا، اس سے اللہ نے بچہ پیدا کیا، انسان بنایا. اب تو انسان بن گیا، اب تو بنانا بہت آسان ہے. پہلے کچھ نہیں تو بنا دیا، اب تو ہے اور بنانا بہت آسان ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں سورہ یاسین شریف میں اور جگہ کہا قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، جس اللہ نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا. تیسری جگہ اللہ نے کہا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس طرح اللہ درخت سے آگ کو نکالتا ہے اسی طرح قبر سے انسان کو نکالے گا.
عرب میں تین درخت ہوتے ہیں. کتنے بھائی؟ تین درخت ہیں.
ایک درخت کا نام ہے مرخ، اور ایک کا نام ہے کلخ، اور تیسرے کا نام ہے افار. یہ افار ایسا درخت ہے کہ اس کے دو پٹے ہوتے ہیں، لیو تھو لیوز، اس کو ایسا رگڑو نا تو اس میں سے آگ نکلتی ہے. عرب لوگ پہلے زمانے میں، جیسے ہم لوگ سفر میں جا کبھی ماچس ساتھ میں لے گئی سگریٹ کے لیے، لائٹر لے لیا اپنے جیب میں جلانے کے لیے آگ کے لیے، یہ لوگ یہ دو لیوز کو ساتھ میں رکھتے تھے کپڑے میں، جہاں آگ کی ضرورت پڑتی تھی وہ لیوز کو ایسا گھستے تھے اس میں سے آگ نکلتی تھی اور جلاتے تھے.
کبھی سنا تھا ایسا؟ یہ مفسرین لکھ رہے ہیں.
اللہ کہہ رہے ہیں ہم آگ سے اور درخت کے پتوں سے آگ نکالتے ہیں، تو تمہارا بنانا تو بہت آسان ہے. اللہ اس کو جواب دے رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادرین علی ان یخلق مثلہم، آسمان کو بنا دیا، زمین کو سالوں سے پڑا ہوا، دیکھو نا کیسا ہے، تم اللہ قادر نہیں ہے تمہیں پیدا کرنے پر؟
اس طرح اللہ پاک نے اس کو بار بار،
اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم تو کچھ بھی نہیں ہے. آگے کیا جواب دے رہے ہیں؟ کونو حجارتن او حدیدا، چاہے تمہارا بدن آئن کا ہو، لوہے کا.
کسی کا بدن لوہے کا ہوتا ہے؟
لوہا تو جلنا مشکل ہوتا ہے نا، دیر لگتی ہے نا. اللہ کہہ رہے ہیں حجارتن او حدیدا، چاہے پتھر کا ہو او حدیدا یا لوہے کا بھی ہو تمہارا بدن، پھر بھی میں پگھل جائے گا اس کو زندہ کروں گا میں.
اللہ کیسے جواب دے رہے؟
افغانستان میں ایک پتھر ملتا ہے، یہ بات ہمارے مولانا صفدر زمان صاحب نے لکھی ہے اپنی تفسیر ذخیرۃ المنان میں، عجیب. فرمایا یہ پتھر ہے، اس کا نام ہے لاجورد.
میں نے تو ان کی تفسیر سے لیا ہے واللہ عالم، لیکن یہ ایک پتھر ہوتا ہے لاجورد، کبھی سنا نا؟ ہاں،
یہ لاجورد پتھر ہے. مولانا صفدر صاحب تفسیر لکھتے ہیں کہ یہ پتھر ہے، بادشاہ لوگ اسے پیالہ بناتے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسا پتھر ہے کہ اس میں اگر کوئی پوائزن ڈالے تو اس میں ٹر ٹر کی آواز آتی ہے، پہلے میں آواز آتی ہے پوائزن ڈالے تو بادشاہ لوگ اسی کا برتن بنا کر کھانا پینا کھاتے تھے، تاکہ کوئی اس میں پوائزن ڈال کے بادشاہ کو ختم نہ کر دے،
پہلے سے فوراً آواز آتی ہے. یہ حضرت نے لکھا ہے.
حضرت فرماتے ہیں، عجیب بات، فرمایا آئین بھی قرآن کریم میں اللہ کہہ رہے ہیں اتنا سخت ہوتا ہے، اگر کسی انسان کا بدن آئن کا بنا دیا جائے یا پتھر کا بنا دیا جائے، او خلقم مما یکبر فی صدورکم. اللہ کہہ رہے ہیں دنیا میں ایسی مخلوق تم بن جاؤ جیسی تم چاہتے ہیں مضبوط بن جاؤ. ایسی کوئی مخلوق تم بن جاؤ اتنی مضبوط کہ تم پگھلے ہی نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا، پھر بھی یہ لوگ کہیں گے ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اللہ نے جواب دے دیا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے پہلی مرتبہ، فطر کا لفظ ہے، بغیر کسی سمپل کے میں نے تجھے پیدا کیا، اب تو تیرا سمپل موجود ہے، تیرا پیدا کرنا میرے لیے آسان ہے. وہ انسان کا سکم سائز ختنہ ہوتی ہے نا، تو وہ چمڑی کسی کو پتا نہیں کہاں گری ہوئی ہے کہاں. اللہ کہہ رہے ہیں اس چمڑی کو بھی دوبارہ لاؤں گا میں. ہاں سمجھ میں آئی بات، یہ اللہ کہہ رہے ہیں. فطرہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلی بار کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا ترجمہ ہی سمجھ میں نہیں آیا. فطرہ تو کیسے سمجھ میں آیا؟ ایک مرتبہ دو آدمی جھگڑا لے کر آئے کنویں کے بارے میں، تو ایک کہتا میرا کنواں ہے، تو حضرت نے پوچھا یہ کہتا ہے اس کا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کہنے پہلے میں نے اس کو کھودا تھا، پہلے وہ پھر بعد میں بن ہو گیا، اب اس نے کھودا لیکن میں نے پہلے کھودا تھا. تو اس نے جو لفظ استعمال کیا فطرنی اول، میں نے پہلے کھودا تھا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ سب سے پہلی مرتبہ جو چیز بنائی جائے اس کو فطر کہتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں انسان دنیا میں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں. حل اتا علل انسان حین من الدہری لم یکن شیئا مذکورا، کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں تھا کہ دنیا میں اقبال بھی ہوگا، حسن بھائی بھی ہوگا، اشباق بھی ہوگا، کوئی پہلے جانتے رہے؟ پہلے ہمارے دادا کو پتا نہیں تھا دنیا میں ایسے ہوں گے. اللہ خود کہہ رہے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، اب تیرے نام لینے والے موجود ہیں. جب تو نہیں تھا تب مجھے پتا ہے، تب میں نے تجھے بنایا، اب تو تو بن گیا، ابھی تو بنانا بہت آسان ہے. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا، وہ لوگ کہتے ہیں کیسے ہم کو کوئی پیدا کر سکتا ہے. اور پھر اللہ نے کہا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، قُلِ الَّذِي، یاد رکھو قبر میں سب کو یہ اللہ کہہ رہے ہیں، جانا تو جانا ہی ہے، مرنا تو ہے ہی بھائی، اور یہ بدن ختم ہوگا. ہمارے ایران کا بادشاہ تھا نا، ایران کا بادشاہ تھا، اور صفدر صاحب نے لکھا ہے ایران کا بادشاہ تھا، عجیب اللہ پاک نے ان کو علم دیا. مولانا صفدر صاحب یہ پہلے اہل حدیث تھے، بعد میں حنفی بنے ہیں، اور اتنی کتابیں لکھی ان کے مقابلے میں، اور ان سے اتنی بحث کی ہے، اتنا ڈیبیٹ کیا ہے، ہر وقت یہ جیتے ہوئے ہیں. اتنی کتابیں لکھی ہے، 16-17-18 جلد میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں ایران میں ایک بادشاہ تھا، بہت سارے حکیموں کی دوا کی، وہ سکھ رہا تھا، سوری بہت موٹا ہو گیا تھا. اب وہ دوا کیا کرتے، دوا کس کی کرتا رہا؟ پتلا ہونے کی. ہم لوگ بہت سے لوگ کرتے ہیں پتلا ہونے کی دوا کرتے ہیں، پتلے ہونے کی دوا بتاتا ہوں چلو. سب سے اچھی دوا یہ ایران کے بات سے سن لو. تو پتا چلا کہ کسی ڈاکٹر حکیم کی دوا کام ہی نہیں کر رہی ہے، اتنا موٹا ہو رہا ہے. اور بھی بعض لوگ تو ہے نا پانی پیتے وہ بھی شوگر بڑھ جاتی ہے، ایسا ہوتا ہے بھائی، تو میٹھا کھانے سے شوگر بڑھتی بات، تو پانی پیتے پھر بھی موٹے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اتنا موٹا ہونے جا رہا تھا، تو پتا چلا ایک حکیم بہت بڑا ہے. تو اس حکیم کو لایا گیا، حکیم نے کہا چلو میں چیک کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ستارے سے چیک کرنا پڑے گا، وہ اس زمانے کا حکیم تھا، ستارے سے چیک کرتا ہوں. تو اس نے کہا ستارے سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن میں تیری موت آنے والی ہے. کیا کہا؟ 40 دن میں تیری موت آنے والی ہے. اب دوا تو ایک طرف رہ گئی، اس کو تو فکر کس کی ہوئی بھائی، موت کی ہو گئی. وہ جا کر پوچھ لو جس کو ڈاکٹر یوں کہ تجھے کینسر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس کی حالت کیا ہو جاتی، کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایک دن، دو دن، چار دن، اب بجائے دوا کے ایسے ہی سوکھنا شروع ہو گیا اس کا، اب موت کی فکر میں ایک دن جا رہا، دن گن رہا ہے، ایک دن ہو گیا، دو دن ہو گیا، تین دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن ہو گئے، کمزور ہوتے جا رہا ہے، کھانا چھوڑ دیا. اور یقین جانیے 40 دن ہو گئے، 41-42 دن ہو گئے، کہ حکیم صاحب کو بلاؤ، جھوٹ بول رہا ہے، میری موت تو ہوئی نہیں، 40 دن تو گزر گئے. حکیم صاحب کو بلایا کہ مار دیا جائے گا اس کو، جھوٹا بولا. تو حکیم صاحب نے کہا نہیں، تیری دوا یہی تھی، تیری دوا وہ کھاتے کھاتے موت کی فکر نہیں کرتے ہیں نا, اس لیے یہ آدمی موٹا ہو رہا ہے. کاش کہ اگر یہ قبرستان جاتا. میرے نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور, میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا, اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں جاؤ قبرستان اور قبر کے پاس جا کر دیکھو یہ کون تھا اور اب یہاں کیوں سویا ہوا ہے. ایک دن میرا بھی آئے گا کہ میں بھی یہاں پر سو جاؤں گا. اس فکر میں تم لوگ آخرت کو یاد کرو گے. فرمایا یہ مکہ کے کافروں مشرکین کو یہ فکر نہیں تھی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مر جائیں گے مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ختم ہو گئے, دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے. تو جو آدمی آخرت سے غافل ہو اسے دوبارہ زندہ ہونے کا خطرہ ہی نہ ہو, خوف ہی نہ ہو, تو وہ جو چاہے کرے گا, دنیا میں جس طرح جائے زندگی گزارے گا. تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ دیکھو ایک دن آنا ہی آنا ہے اور تمہیں مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کہہ رہے فَسَيُنْغِدُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ, جب قیامت کے دن آئیں گے نا اللہ کے سامنے ایسے تو کیا کریں گے, یہ ہو گیا. اللہ کہہ رہے دیکھ اپنے سروں کو ہلائیں گے, ہے نا, فَسَيُنْغِدُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ, وہ اپنے کیا کہہ رہے اپنے سروں کو ایسے ہلائیں گے ہلائیں گے. ہاں یار یہ تو ہو گیا, تو ہو گیا. تو پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں آگے, وَيَقُولُونَ مَتَاهُ, چل بتاؤ کب ہونے والا. اللہ کے نبی کو ایک تو کہہ رہے ہو چلو ہوگا, لیکن کب ہونے والا ہے بتا تو صحیح. ہماری مٹی ہونے کے بعد کب دوبارہ بتاؤ تو صحیح. فرمایا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, میرا نبی ان کو بتا دو بہت قریب وقت, یعنی قریب ہونے والا ہی ہے, قریب ہونے والا ہے, ختم ہونے والا. اسی لیے قیامت کب آنے والی کسی کو پتا ہے, کسی کو پتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انتقال سے پہلے سوال کیا گیا, آپ نے فرمایا مجھے پتا قیامت کب آنے والی مجھے پتا نہیں ہے. ہاں قیامت کی نشانی بتا دی, ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا, لیکن کس دن میں کب میں اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے کسی کو پتا نہیں ہے. کون سا جمعہ کا دن ہوگا, کون سا محرم کا دن ہوگا, کسی کو پتا نہیں ہے. آئی بس اللہ یہی کہہ رہے ہیں کیوں, اگر تم سب کو بتا دیا جائے کہ 50 دن کے بعد تمہاری موت ہونے والی کیا ہوگا, سارا ڈر, بیوی سے بات بھی نہیں کرے گا, بچوں سے بات بھی نہیں کرے گا, دکان بھی ویسی, سب کچھ بزنس ایسے. اگر سب کو پتا چل جائے گا سب کی موت ایک سال میں ہونے والی ہے تو ساری دکان ایسی رہ جائے گی کام, اور سارے پریشان پریشان ہوں گے. اللہ کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تمہاری موت کے بارے میں تو پھر دنیا کا مسئلہ کیا ہو جائے گا, ادھر 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 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو بس یہیں پر باقی رکھتے ہیں. کل ایسا یقونا قریبا, آگے انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ, کہ موت آتی ہے تو موت مومن کی کیسی آتی ہے اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سو آیت نمبر 51 ختم ہو گئی. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. اللہ اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمیں ہماری اعلی اولاد کو ہدایت نصیب فرما, امت کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما, جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں مکسلر کے ذریعے گھروں پر, یا اس مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں قرآن کی مجلس میں, اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, رحمت کے فیصلے فرما, مغفرت کے فیصلے فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل ہماری دعا کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.